Bichu, Episode 22. اب ساحل عمر رحیم کی لاش کی طرف متوجہ ہوا. اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا جسم چھوا تو وہ پتھر کی طرح سخت محسوس ہوا. اس نے تلوار اس کے سینے پر دوبارہ ماری. یوں محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو. کھٹ کھٹ کی آوازیں آئی. تب ساحل عمر نے رحیم کے جسم کا ایک حصہ تلوار سے بجا ڈالا. ہر حصہ پتھر کی طرح سخت تھا. ساحل عمر نے بابا سائق اور سمار ملوک کی طرف باری باری دیکھا اور بولا، یہ تو چٹان کی طرح سخت ہے، اس پر تلوار کا وار کارگر نہ ہوگا. وار کر کے تو دیکھو، سمار ملوک نے ہدایت کی. اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر رحیم کے پیٹ پر ایک بھرپور وار کیا. لاش کا کچھ نہ بگڑا، البتہ ساحل عمر کے ہاتھ ضرور جھنجھنا گئے. تلوار جیسے کسی پتھر پر پڑی تھی. کھٹ کی زوردار آواز آئی تھی. یہ دیکھ کر سمار ملوک پریشان ہو گیا. اس نے ساحل عمر کے نزدیک آ کر کہا، ذرا اس کی گردن پر وار کر کے دیکھو. ساحل عمر نے گردن اسبات میں ہلائی اور اس کی گردن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بھرپور وار کیا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بات، لاش کا کچھ نہ بگڑا. پتھر سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا ہوئی. وار کی ناکامی نے بابا سائق اور سمار ملوک کے چہرے ایک دم سفید کر دیے. وہ دونوں گھبرا گئے. اب کیا ہوگا؟ اگر اس کو نیست و نابود نہ کیا گیا تو یہ جاگ کر وہ فتنے اٹھائے گا کہ اس بستی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. اسے جلتے الاؤ میں ڈال کر دیکھا جائے، بابا سائق نے سمار ملوک کی طرف دیکھا. یہ پتھر کی طرح سخت ہے، بھلا پتھر کا آگ کیا بگاڑے گی؟ سمار ملوک فکر مند ہو کر بولا. تب ساحل عمر کے دل میں تاویز پکڑنے کا خیال آیا. اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ. یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ہاں، تم ہی کچھ کر سکتے ہو. ساحل عمر نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تاویز کو مٹھی میں لیا. اسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اس منحوس کی آنکھوں پر وار کرو. اوہ! اس آواز کو سن کر ساحل عمر کے چہرے پر خوشی کی لہر توڑ گئی. یہ ہوئی نہ بات. وہ رحیم کی لاش کے قریب ہوا. اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا. اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو. اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے ذریعے ہی اسے مارا جا سکتا ہے. اس نے اللہ کا نام لے کر تلوار اونچی کی اور پوری طاقت سے اس کی دائیں آنکھ پر وار کیا. تلوار کی نوک بہت آسانی سے آنکھ کے اندر گھستی چلی گئی. اس نے جلدی سے دائیں آنکھ سے تلوار نکل کر بائیں آنکھ میں گھسڑ دی. بائیں آنکھ سے تلوار نکلتے ہی خون ابل کر باہر آیا. یہ کالے رنگ کا خون تھا اور کسی فوارے کی طرح نکلا تھا. ساحل عمر نے جلدی سے اس کی دائیں آنکھ سے بھی تلوار کھینچ لی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا. دائیں آنکھ سے بھی کالا خون کسی فوارے کی مانند باہر نکلا. اس کی دونوں آنکھوں سے یہ کالا خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا. یہ خون چٹان پر بہتا ہوا نیچے جا رہا تھا. جیسے جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی لاش پچکتی جا رہی تھی. کہیں دور سے زبردست دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی محاذ پر جنگ ہو رہی ہو، توپ کے گولے پھٹ رہے ہو، بم گرائے جا رہے ہوں. ان دھماکوں کی دھمک سے کالا پہاڑ بھی لرز رہا تھا. پھر جب تک اس کی آنکھوں سے خون فواروں کی مانند نکلتا رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں. جیسے ہی خون بند ہوا، دھماکوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. اب تابوت پر جو ڈھانچہ رہ گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی پگھل کر بہہ رہی تھیں. کچھ دیر کے بعد یہ ہڈیاں بھی نہ رہیں. اس کی پوری لاش پانی بن کر بہ گئی. البتہ اس کی کھوپڑی کو کچھ نہ ہوا. کھوپڑی کا ڈھانچہ سلامت رہا. ساحل عمر نے اس کی کھوپڑی کو اپنی تلوار کی نوک پر اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اونچا کر کے چٹان سے نیچے اترنے لگا. اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، ٹھہرو. ساحل عمر کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. وہ اصل میں جوش میں آ گیا تھا. رحیم کی موت کی خوشی میں اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کسی اور کی بستی میں ہے اور اس بستی کا مالک و مختار رمشناس سمار ملوک ہے. اس کی اجازت کے بغیر اسے رحیم کا سر لے کر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھہرو کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم فوراً رک گئے اور پھر وہ فوراً واپس آ کر سمار ملوک کے سامنے آ کھڑا ہوا. اے ساحل عمر، ہمیں بھی اپنی خوشی میں شامل کر، سمار ملوک خوش دلی سے بولا. تم اکیلے ہی نیچے بھاگے جا رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. اے رمشناس، ضرور مجھ سے غلطی ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں. ایسا نہ کہو، تم ہمارے نجات دہندہ ہو، ہمارے محسن ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو. یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کا اٹھا ہوا ہاتھ جس میں تلوار تھی اور تلوار کی نوک پر کھوپڑی تھی پکڑ لیا۔ پھر بابا سائق نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ تینوں آہستہ آہستہ چٹان سے اترنے لگے۔ ان کو نیچے اترتا دیکھ کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس افرید کی موت نے بستی کے ہر شخص میں ایک جوش پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس کھوپڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ مجمع ان کو اپنے قریب دیکھ کر کائی کی طرح چھٹ گیا۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ رمشناس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، بابا صاحب کے چہرے پر بھی چمک تھی۔ ساحل عمر تو خوش تھا ہی کہ یہ سارا کارنامہ ہی اسی کا تھا۔ وہ مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر اس کی نظریں تلاش میں ناکام ہو کر بار بار پلٹ رہی تھیں، بھٹک رہی تھیں۔ ساحل عمر کو بڑی حیرت تھی، بستی کا بچہ بچہ یہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہ تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ یہاں نہ ہو، وہ یہاں ضرور ہوگی۔ اتنے رش میں اسے دیکھ لینا بھی تو آسان نہ تھا۔ اگر وہ یہاں ہوگی تو خود ہی سامنے آئے گی، یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے مجمع کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر یہ جلوس بستی کے چوک پر پہنچ کر رک گیا۔ اس کھوپڑی کو جائے عبرت بنا دینا چاہیے، لہذا فوراً ہی اس کا انتظام کیا گیا۔ ایک مضبوط نیزے پر اس کھوپڑی کو منتقل کر دیا گیا اور یہ نیزہ چوک کے درمیان میں گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بستی کے رمشناس سمار ملوک نے خاص اعلان کیا، کل رات کو شادی کا جشن منایا جانا تھا۔ سمر ملوک چاہتا تھا کہ اس جشن کو 7 دن کے لیے ٹال دیا جائے، لیکن اس التوا کے لیے اسے ان لڑکیوں سے اجازت لینا ضروری تھی جن کی کل شادی ہونے والی تھی۔ تب سمر ملوک نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے اپنے موروں کو منتخب کرنے والی لڑکیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جشن 7 دن کے لیے آگے بڑھا دوں، کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اے رمشناس، آخر ایسا کیوں؟ ایک امیدوار دوشیزہ نے سوال اٹھایا۔ میں اس جشن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، سمار ملوک نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کئی دوشیزاؤں نے بیک وقت پوچھا۔ اگر اس جشن میں رشا ملوک بھی شامل ہو جائے تو کیا یہ جشن یادگار نہیں ہو جائے گا؟ سمار ملوک نے اطلاع دی۔ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا، کئی لڑکیوں نے بیک وقت کہا۔ کیا رشا ملوک نے اپنا مور منتخب کر لیا؟ یہ بات تو ہمیشہ راز رہتی ہے، یہ بات تو اسی رات ظاہر ہوگی، سمار ملوک نے اس کا راز نہ کھولا۔ ٹھیک ہے، بس تو پھر طے ہوا کہ شادی کا جشن 7 دن بعد منایا جائے گا۔ طے ہوا، بہت سی لڑکیوں نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ بس پھر اپنے اپنے گنبتوں کو جاؤ اور جشن کی رات کا انتظار کرو، سمار ملوک نے اعلان ختم کیا۔ یہ سنتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور لڑکیاں چھٹنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوک خالی ہو گیا۔ اب جو ساحل عمر نے نظر گھمائی تو اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے۔ رشا ملوک اور مویا اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ رشا ملوک نے ایک نظر ساحل عمر کو دیکھا اور پھر فوراً ہی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ مویا کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کھڑی شاہی کٹاری کی طرف بھاگی۔ پھر وہ پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کٹاری فوراً ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رائن جہنم واصل ہو چکا تھا، کتاب سحر جل کر خاک ہو چکی تھی۔ 2 بڑے اور اہم کام ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایک کام اور باقی تھا، اور یہ کام بھی چھوٹا نہ تھا، غیر اہم نہ تھا۔ اسے ایک مرتبہ رائن کے مدفن جانا ہوگا۔ ان 4 ستونوں میں جو خزانہ بھرا ہوا ہے، اسے نکالنا ہوگا۔ اگرچہ یہ بات یقینی نہ تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ ہی بھرا ہے، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ یہ ستون خالی نہیں ہے، ان میں ضرور ہیرے جواہرات بھرے ہیں۔ اچھا یہ ہوتا کہ وہ ایک پتھر نکال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا، لیکن بابا سائق اور سمار ملوک نے ایسا نہ کرنے دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ستونوں میں خزانے کے سوا کچھ نہیں، اس لیے انہوں نے وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اس طرف توجہ نہ دی۔ اصل مسئلہ تو رائن اور کتاب سحر کا خاتمہ تھا، اس کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر ستونوں میں خزانہ تھا تو وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کام بخیر خوبی ہو چکے تھے، اب خزانہ نکالنے کے لیے فریضہ بھی انجام دے لینا چاہیے تھا۔ ابھی 7 دن باقی تھے، یہ کام 3-4 دن میں بآسانی انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس کو خود ہی جانا ہوگا، ممکن ہے سمار ملوک بھی اس کے ساتھ جانا چاہے، اس سلسلے میں اس سے بات کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کے اصرار پر سمار ملوک نے اسے اس مہم پر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن خود نہیں گیا، اس نے اس کے ساتھ بازغر کو بھیج دیا۔ بازغر سمار ملوک اور بابا سائق کا ایک با اعتماد شخص تھا، پھر ساحل عمر بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سفر بھی کر چکا تھا، اب بازغر پھر اس کے ساتھ مہم پر جا رہا تھا۔ یہ بات ساحل عمر کے لیے خوشی کی تھی۔ بازغر ایک بہت سمجھدار شخص تھا، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ بازغر نے اس مہم کے لیے 40 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس حساب سے خچر اور گھوڑوں کا انتظام کیا گیا۔ خزانہ لانے کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ اکٹھا کی گئیں، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا۔ رات کو اس قافلے نے کوہ ویرا کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح ہوتے ہی یہ لوگ کوہ ویرا کی بلندی کو ناپنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھوڑے خچر چھوڑنے پڑے۔ اب پیدل سفر شروع ہوا۔ بالآخر ساحل عمر اور بازغر نے رائن کے متفن کو پا لیا۔ ان کے پیچھے پیچھے نوجوان بھی پہنچ گئے۔ ساحل عمر نے ان میں سے 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، باقی نوجوانوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ بازغر اور ان 4 نوجوانوں کے ساتھ برف کے غار میں داخل ہوا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر چبوترے کے نزدیک پہنچا اور اس نے ٹارچ کی روشنی میں غار کا جائزہ لیا تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ البتہ اس غار کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی، ایک دہشت اور خوف کی سی فضا تھی۔ ساحل عمر نے ان 4 نوجوانوں میں سے 2 کو چبوترے پر چڑھنے کو کہا۔ جب وہ نوجوان اوپر چڑھ گئے تو اس نے ٹارچ کی روشنی ستون کے اس چوکور پتھر پر ڈالی جو مختلف رنگ کا تھا۔ اس پتھر کو خنجر کے ذریعے ڈھیلا کر کے بہت احتیاط سے نکالو، ساحل نے نیچے سے ہدایت دی۔ بازغر اس کے برابر کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سن کر اپنے کمر سے بندھا خنجر نکالا اور بہت احتیاط سے پتھروں کے درمیان درز خنجر ڈال کر اس پتھر کو ڈھیلا کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد وہ پتھر اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ اسے انگلی کی گرفت میں لے کر کھینچا جا سکتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر کھینچنے سے پہلے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں نکالو، ساحل عمر نے یہ کہہ کر ٹارچ کا دائرہ اس پر مرکوز کر دیا اور بازغر کا ہاتھ پکڑ کر خود سیڑھیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پتھر نکلتے منظر کو قریب ہو کر دیکھتا، لیکن جانے کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ گیا اور بازغر کو بھی اپنے ساتھ پیچھے ہٹا لیا۔ بسا اوقات غیر ارادی حرکتوں کے پیچھے قسمت کا فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے ساحل عمر کا حکم سنتے ہی پتھر باہر کھینچ لیا۔ پتھر کا باہر کھینچنا تھا کہ ایک قیامت کا ظہور ہوا۔ پتھر باہر نکلتے ہی وہ ستون 2 ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گیا جیسے اسی پتھر کے سہارے کھڑا تھا۔ ستون کا ایک حصہ نوجوان پر گرا، دوسرا جوان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا اس نے ستون کو گرتا دیکھ کر چبوترے سے چھلانگ لگا دی۔ اس ستون کے ساتھ ہی وہ غار بیٹھنے لگا۔ اندر ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ساحل عمر سیڑھیوں کے نزدیک تھا۔ اس نے جیسے ہی صورتحال سنگین ہوتے دیکھی وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور زور سے چیخا، بازغر بھاگو۔ بازغر نے بھی ستون گرتے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ستون کے گرتے ہی دوسرا تیسرا ستون ہلا اور پھر 4 ستون زمین پر آ گرے۔ ستونوں کے گرتے ہی غار کی چھت بیٹھ گئی۔ پتھر نکالنے والے نوجوان کو تو بھاگنے کی مہلت نہ ملی، لیکن دوسرا نوجوان جس نے چبوترے سے چھلانگ لگا دی تھی وہ بھی اس غار سے زندہ نہ نکل سکا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہی غار کا دہانا بند ہو گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ساحل عمر اور بازغر باہر نکل گئے تھے، ورنہ چند لمحوں کی دیر ان کی زندگی چھن جانے کا باعث بن جاتی۔ ساحل عمر نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگیاں چھن جانے سے بچ گئی تھیں۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ساحل عمر کے ساتھ بابا سائق اور سمار ملوک کو بھی قوی امید تھی کہ ان ستونوں میں خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان ستونوں میں وہ مختلف رنگ کے پتھر کچھ اس طرح لگائے گئے تھے کہ یہ شبہ یقین میں بدل جاتا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ساحل عمر نے اس دن پتھر کھینچ کر نہیں دیکھا، ورنہ سمار ملوک اور بابا سائق کے ساتھ وہ بھی مدفون ہو جاتا۔ وہ اس بات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس دن اس نے پتھر نہ نکال کر کس قدر زبردست کام کیا تھا۔ بازغر یہاں سے جلد نکل چلو، ساحل عمر نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ بازغر نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور ساحل عمر کے ساتھ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تیسرے دن صبح کو جب یہ قافلہ واپس بستی میں داخل ہوا تو فوراً یہ خبر سمار ملوک کو پہنچائی گئی۔ سمار ملوک اس طرح ملتے ہی اپنے شاہی کٹاری پر سوار ہو کر اس قافلے کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک یہ قافلہ چوک تک پہنچ چکا تھا، اس چوک تک جہاں ایک اونچے نیزے پر رائن کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جو سب کے لیے درس عبرت تھی۔ ساحل عمر اور بازغر نے چوک میں کھڑی شاہی کٹاری دیکھی۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنن فانن شاہی کٹاری کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس بستی کے رمشناس سمار ملوک نے کٹاری سے اتر کر ساحل عمر کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں خوشی محسوس نہ ہوئی۔ یہی حال بازغر کا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر خاموشی سے سمار ملوک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سمار ملوک کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہم اس بستی کے دو نوجوان گواں بیٹھے۔ کیا کہتے ہو؟ سمار ملوک کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اور خزانہ؟ اے رمشناس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط اندازہ لگایا۔ وہاں کوئی خزانہ نہ تھا، وہ دراصل موت کا شکنجہ تھا۔ اس شکنجے سے ہم تو بچ گئے، مگر ہم اپنے دو نوجوانوں کو نہیں بچا سکے۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے مختصر الفاظ میں وہاں جو بیتی تھی وہ کہہ سنائی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، بستی کے دو نوجوانوں کا غار میں دب جانے کا دکھ ہے، یہ منحوس۔ سمار ملوک نے رائن کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہماری بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بس یہ اس کا آخری داؤ تھا۔ اب یہ قصہ ختم ہوا، یہ کھوپڑی ہمیشہ کے لیے درس عبرت بنی رہے گی۔ ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا، بازغر تم ساحل عمر کو لے کر اس کی رہائش کہا جاؤ، میں جانے والے نوجوانوں کے گنبد ہو کر آتا ہوں، سمار ملوک نے کہا اور اپنی کٹاری پر چڑھ گیا۔ ساحل عمر اور بازغر گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیے۔ جشن کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ میدان جشن کو نت نئی چیزوں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری تھیں۔ اس جشن کو آخری یادگار کیوں نہ بنایا جاتا؟ اس مرتبہ اس بستی کے رمشناس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ اس جشن کے ہر طرف چرچے تھے۔ بستی کی لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ رشا ملوک نے آخر کس کو اپنا مور منتخب کیا ہے۔ محض اندازے تھے اور قیاس آرائیاں تھیں۔ جشن شادی میں ابھی دو راتیں باقی تھیں۔ اس رات مویا اسے کھانا کھلا کر گئی تو وہ اس گول کمرے میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شادی کا وقت نزدیک آ رہا تھا، اسے اپنے لوگ یاد آتے جا رہے تھے۔ کاش وہ اس شادی میں اپنے دوستوں کو شریک کر سکتا، اپنی ماں کو اس خوشی میں شامل کر سکتا۔ انہیں کتنی آرزو تھی اس کی شادی کی۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شادی کر لایا ہے تو وہ لوگ کس قدر ناراض ہوں گے۔ پھر وہ کیا کرے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شمولیت کسی طور ممکن نہیں۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں میں بڑی دیر تک یادوں کی شمعیں چل ملاتی رہیں۔ وہ یادوں کی بارات میں کھرا جانے کب سو گیا۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی موجود تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ خوف میں مبتلا کر دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک تیز لہر اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے اچھی طرح یاد تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کر کے سویا تھا۔ پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ یہ اتنی برفانی ہوا اندر کس طرح آ رہی ہے؟ کیا باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سرانے رکھی تلوار فوراً اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ اسے دروازے میں کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن وہ دروازہ اب بھی آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ جب وہ پورا دروازہ کھل گیا تو ساحل عمر نے اسے دہلیز پر دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا بستر کی طرف تھا۔ جو جو وہ بستر کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کا سائز بڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے کچھوے کے برابر ہو گیا۔ وہ پچھو تھا، اور تھا۔ اس سے پہلے کہ اور بستر پر چڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتا، ساحل عمر بہت تیزی سے بستر سے نکل کر ایک طرف ہوا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ اس وار کا اور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار جیسے کسی پتھر کے ٹکڑے سے ٹکرائی۔ اس وار پر بس وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے بعد وہ بستر پر سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ساحل عمر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ اور پورے اطمینان سے چلتا ہوا ساحل عمر کی تصویر کے پاس پہنچا جو دیوار پر بنی ہوئی تھی۔ بچھو تصویر پر چڑھ کر اس کی پیشانی تک پہنچا اور پھر ساحل عمر نے اور کو صافے کے نیچے گھستے ہوئے دیکھا۔ ساحل عمر نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے، اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اتنی دیر میں وہ بچھو اس کے صافے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب تصویر پر کوئی چیز نہ تھی۔ اس منظر نے ساحل عمر پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ جب اس نے سامنے دروازے پر نظر ڈالی تو اسے بند پایا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اس نے پلٹ کر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ چوں کی توں موجود تھی۔ اس کی تلوار بھی سرہانے رکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر اس نے نزدیک سے اپنی تصویر دیکھی۔ صافے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ تصویر میں کوئی فرق موجود نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن یہ خواب تھا کتنا خطرناک، کتنا بھیانک۔ وہ خواب کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بستر پر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ آج جشن کی رات تھی۔ آج کی رات 13 لڑکیوں کی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 14ویں رشا ملوک تھی۔ جشن کا میدان نور بنا ہوا تھا۔ بستی کے تمام لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اب سب کی نظریں انتخابی محراب پر لگی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے رشا ملوک نے اپنے مور کے ساتھ اس محراب سے نکل کر میدان میں آنا تھا۔ سب رشا ملوک کے لیے بے چین تھے۔ وہ رشا ملوک کے مور کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آخر بستی کا وہ کون سا نوجوان ہے جو رشا ملوک کا انتخاب بن گیا ہے؟ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی رشا ملوک محراب میں نظر آئی۔ اس کے پیچھے اس کا مور تھا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور وہ اسے تیزی سے کھینچتی ہوئی محراب سے نکل کر میدان میں داخل ہوئی۔ رشا ملوک کے مور کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر اچانک سب کو ہوش آیا تو ایک دم شور اٹھا۔ تالیاں، سیٹیاں، ہاؤ ہو اور موسیقی کے دھماکے۔ رشا ملوک ساحل عمر کو تیزی سے دوڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس گھومنے والے سجے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی جو اونچائی پر میدان کے درمیان نصب تھا۔ تخت گھومتا رہا اور لوگ شور مچا مچا کر داد تحسین دیتے رہے، اور رشا ملوک فخر سے گردن اکڑائے داد تحسین وصول کرتی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا تھا۔ جب تخت نے 3 چکر لگائے اور ساری بستی نے اسے اور اس کے مور کو دیکھ لیا تو وہ تخت سے اتر آئی۔ رشا ملوک نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتی ہوئی سمار ملوک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تب سمار ملوک اور اس کی بیوی عروہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی میدان میں موجود ہر شخص کھڑا ہو گیا۔ اب یہ وقت تھا شادی کے بندھن کا۔ سمار ملوک نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور با آواز بلند بولا، اے رشا ملوک، کیا تو اپنے مور کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں بابا، میں خوش ہوں، رشا ملوک نے فوراً جواب دیا۔ پھر اس جملے کو اس نے 3 بار دہرایا، اور تیرا مور کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بھی خوش ہے؟ یہ کہہ کر سمار ملوک نے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ رشا ملوک نے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا۔ تب ساحل عمر فوراً بولا، ہاں بہت خوش ہوں۔ پھر یہ بات اس نے بھی 3 مرتبہ دہرائی۔ اس ایجاب و قبول کے بعد بستی کا ہر شخص بیٹھ گیا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ 1 منٹ کے لیے میدان میں مکمل خاموشی چھائی رہی، جیسے دل میں ہر شخص اس نوبیاتا جوڑے کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لمحے سمار ملوک نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور با آواز بلند بولا، وقت تمہاری حفاظت کرے، قسمت تم پر مہربان ہو، ستارے تمہیں اپنا بنائیں۔ سمار ملوک خاموش ہوا تو پوری فضا بیک وقت مبارکباد سے گونج اٹھی۔ موسیقی نے انگڑائی لی۔ فضا پر ایک خوشگوار تاثر چھا گیا۔ ماحول مہک اٹھا، میدان جگمگا اٹھا۔ مبارک ہو اے رشا، تجھے تیرا مور مبارک ہو، پوری بستی بیک وقت پکار اٹھی۔ جب آخری لڑکی کی بھی شادی پایا تکمیل کو پہنچی تو پھر شربت کی دیکھ کھل گئی۔ بستی کے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اس دیکھ کے سامنے سے گزرتے گئے اور شربت کا گلاس لے کر آگے بڑھتے گئے۔ جو شربت پی لیتا، نو بیاتا جوڑوں کی کرسیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا انہیں مبارکباد دے کر محراب سے باہر چلا جاتا۔ بالآخر جشن کا میدان بستی والوں سے خالی ہو گیا۔ اب میدان میں نو بیاتا جوڑے اپنے لواحقین کے ساتھ رہ گئے۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساحل عمر کا ہاتھ رشا ملوک کی ماں عروہ نے تھاما، اور رشا ملوک کا ہاتھ اس کے باپ سمار ملوک نے پکڑا۔ اس طرح وہ اس محراب سے نکل کر باہر آ گئے۔ باہر 2 سفید گھوڑوں کی ایک چھوٹی سی کٹاری موجود تھی۔ ساحل عمر اور رشا ملوک کو اس پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد کٹاری کا پردہ گرا دیا گیا۔ بازگر نے کٹاری پر چڑھ کر آواز لگائی، رشا ملوک چلوں؟ ہاں چلو بازگر، رشا ملوک نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس جواب کے فوراً بعد کٹاری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کٹاری کے رکتے ہی ساحل عمر کے کان میں نقرائی قہقہوں کی آوازیں پڑی۔ اس نے پردہ ہٹایا تو کٹاری کے سامنے رشا ملوک کی سہیلیوں کو پایا۔ مویا سب سے آگے تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چمکتی ہوئی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 7 مختلف رنگوں کی موم بتیاں روشن تھیں۔ ساحل عمر کو کٹاری سے اتار کر مویا نے اپنی 7 سہیلیوں کے ساتھ ساحل عمر کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر یہی عمل رشا ملوک کے ساتھ دہرایا گیا۔ اس کے بعد مویا نے تھالی بائیں ہاتھ پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے ساحل عمر کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف پڑھنے لگی۔ یہ اسی کا گنبد تھا، لیکن جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی نئے کمرے میں آ گیا ہو۔ وہ کمرہ جس میں ایک بستر کے سوا کچھ نہ تھا اب ایک خوبصورت بیڈ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اس کمرے میں دیوار پر بنی تصویر نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ مویا نے اس کمرے میں 2 اونچی مرصع کرسیوں میں سے ایک پر ساحل عمر کو بٹھایا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ رشا ملوک تھی۔ اس نے رشا ملوک کو اس کے برابر بٹھایا، پھر اس نے اس روشن تھالی کو ساحل عمر کے قدموں میں رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ اس نے 7 موم بتیوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا، اس کے چہرے کے نزدیک کیا اور پھر تھالی میں جمع دیا۔ 7 موم بتیوں کی روشنی دکھا کر اس نے تھالی اٹھائی اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7 قدم پیچھے ہٹی، مسکرا کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر میٹھے لہجے میں بولی، رشا ملوک، تجھے یہ شادی مبارک ہو۔ اب میں چلتی ہوں، وقت تجھ پر مہربان ہو۔ شکریہ مویا، رشا ملوک نے مسکرا کر کہا۔ مویا نے دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور باہر چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تو ساحل عمر نے برابر بیٹھی رشا ملوک کی طرف ذرا سا جھک کر دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر رشا ملوک نے اپنا چہرہ جلدی سے دوسری طرف گھما لیا۔ اے رشا، کیا اب بھی کوئی رسم باقی ہے؟ آج تو مجھے رسموں نے مار ڈالا۔ ہاں، ایک رسم اور باقی ہے، رشا ملوک نے منہ پھیرے پھیرے کہا۔ ساحل عمر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف گھمایا اور گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کون سی رسم؟ آخری رسم، رشا ملوک نے دھیرے سے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے بازو میں رکھ دیا۔ ساحل عمر نے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اٹھایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رشا ملوک ایک بے حد حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دیکھ کر فوراً اس کے خالق کی یاد آتی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، بے نظیر تھا۔ ایسا حسن کے آدمی دیکھے تو پلکے چپکا نہ بھول جائے، اسے کچھ یاد نہ رہا، بس وہ یاد رہ جائے۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے ساحل عمر کو اچانک ایک جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے اور اسی جگہ موجود ہے جہاں اس نے کبھی اسے بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنی پلکیں چپکائی، سوچا یہ اس کا وہم ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے فریب نظر ہے۔ رشا ملوک کو فوراً ہی خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ دیکھ تو خیر میں تمہیں رہا تھا، لیکن اس وقت تمہاری پیشانی پر مجھے وہ منحوس نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر رشا ملوک نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تو کچھ نہیں، رشا ملوک نے اپنی پیشانی پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر دکھایا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ ساحل عمر کو وہیں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا تھا۔ رشا ملوک نے ساحل عمر کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پریشانی نظر آئی۔ رشا ملوک نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے سے گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ رشا ملوک نے پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جانا چاہا تو ساحل عمر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ تاویذ چھونے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھول کر تاویذ کو اندر ہی اندر اپنے ہاتھ میں تھاما تو فوراً ہی آواز سنائی دی، لاہول پڑھو۔ یہ سنتے ہی ساحل عمر نے فوراً لاہول پڑھی تو وہ بچھو رشا ملوک کی پیشانی سے اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ساحل عمر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ بچھو کی موجودگی اس کا وہم تھا یا حقیقت۔ جو بھی تھا، تھا ضرور کچھ نہ کچھ۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو اسے لاہور پڑھنے کو نہ کہا جاتا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی قوتیں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ ان طاغوتی قوتوں نے اسے فریب کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ساحل عمر کسی طرح چین نہ پائے، اور دوسری طرف اس بستی کے رمشناس، اس بستی کے مالک سمار ملوک کی کوشش تھی کہ وہ قرار پائے، اسے یہاں ہر طرح کا آرام اور سکون میسر آئے۔ ایک چین رشہ ملوک کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول جائے، سب کو بھول جائے، بس رشہ ملوک کو یاد رکھے، رشہ ملوک کا ہو جائے۔